حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، صلوات على محمد وعلى آله،
صل على محمد وعلى محمد۔
اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین مومنات آباد ہیں، ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جس کسی نے دعا کی التماس کی ہے ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو مومنین علیل ہیں بالخصوص شیخ افضال صاحب اور ایک اور مومنہ، انہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی شفایابی کے لیے، اور عالم انسانیت کو اس موذی مرض سے نجات دلانے کے لیے، ایک مرتبہ باواز بلند صلوات نعت
کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج پانچویں اور آخری نشست ہے، اور بفضل الہی و بتوفیق پروردگار ہم آج اس منزل پہ پہنچے کہ اس آیت کے ذیل میں، سورہ رعد کی آخری آیت کے ذیل میں جو گزارشات پیش کی جا رہی تھیں، وہ اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول، وہ افراد جنہوں نے کفر کیا اور جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، انہیں کہنے دیجئے، ان کے کہنے نہ کہنے سے، ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک خدا کافی ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ کل گفتگو لوح محفوظ سے شروع ہو کر لوح محفوظ پہ ختم ہو گئی تھی۔ عرض کیا تھا کہ لوح محفوظ کیا ہے، پھر عرض کیا تھا علم حضوری اور علم حصولی کا کیا فرق ہے۔ جب ہم، اگر آپ اجازت دیں تو آج ذرا گفتگو کو اور آگے بڑھائیں اور جہاں تک جا سکے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام، رسول، نبی، ان کا جو علم ہے وہ حتمی ہے، ان کا جو علم ہے وہ حتمی ہے، اور اس علم کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کل کہہ تو دیا تھا، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی آئے گا، کوئی سوال کرے گا، لیکن بہرحال نہیں کیا، تو میں خود ہی سوال اٹھا رہا ہوں اور خود ہی جواب دے رہا ہوں۔ ہم نے یہ کہہ دیا کہ امام کا رسول کا علم حتمی ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس علم میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی اسے کیا کہتے ہیں؟ علم حضوری. اور مثال کیا دی تھی؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ خود درد محسوس کرتے ہیں، کسی کو باہر سے آ کے آپ کو نہیں بتانا پڑتا، درد آپ خود محسوس کرتے ہیں. کوئی سوال کرے کہاں سے محسوس کیا، آپ کو کس نے بتایا، کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے سامنے کی بات ہے. یہ علم حضوری کی. اب کل تو میں نے بہت مثالوں سے کوشش کی تھی، لیکن آج ذرا مجھے اس کی ڈیفینیشن بیان کرنی ہے، توجہ چاہتا ہوں. علم حضوری یعنی کیا؟ یعنی جس چیز کا علم ہے اس علم کا اس شخص کے سامنے حاضر ہونا جس کو وہ علم حاصل ہے. توجہ توجہ، میں پھر بیان کرتا ہوں، بات مشکل ہے مجھے پتا ہے. اسی مثال پہ چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ جو بھوک ہے یہ میرے سامنے حاضر ہے. حاضر سے مراد اب یہ نہیں سمجھے گا کہ میں بیٹھا ہوں تو میرے سامنے مثلا یہ مائک ہے، وہ مادہ یہاں نہیں ہے، یہ مادے سے ماورا چیز ہے. یعنی کسی بھی چیز کا اپنے عالم کے سامنے خود موجود ہونا، نہیں شاید میں بیان نہیں کر سکا. جب آپ، اچھا یہ مجھے بتائیں اس گلیکسی میں کتنے سیارے ہیں؟ بولے نا آپ کی جو یہ سورج کے گرد نظام شمسی، معذرت گلیکسی بولا میں نے، آپ گلیکسی میں ہوں، آپ نے کہا پتہ نہیں کتنے ہوں گے گلیکسی میں، تو کتنے ہیں جی؟ اب آخری والے کو باہر کچھ لوگوں نے نکال بھی دیا، کہا نہیں اسے خارج کر دیا جائے، یہ بہت دور ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کسی نے بتایا آپ کو، جس کو پتا چلا اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے بھی جا کے تحقیقات کی اور اس نتیجے پر پہنچا. ظاہری بات ہے کوئی پلوٹو تک تھوڑی پہنچا ہوا ہے، کوئی ابھی تک خود سے تھوڑی پہنچا ہے، کوئی تحقیقات کی جس کی وجہ پہ علم حاصل ہوا. جو علم حاصل ہوتا ہے، توجہ، وہ چونکہ جو معلوم ہے، معلوم کیا ہے؟ نظام شمسی، یہ معلوم ہے میں عالم ہوں، اور بیچ میں ان دو کے علم ہیں. آج آپ کہیں گے آج مولانا کی آخری تقریر ہے، انہوں نے کہا ایسی دھواں دھار تقریر کرو کہ اگر کل سے کوئی نہیں بھی آتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میری تو آج آخری مجلس ہے. صلوات پڑھیں محمد والا محمد والا. توجہ فرما رہے، نظام شمسی کیا ہے؟ معلوم، مجھے پتا ہے میں کون ہوں، عالم. اس کے بیچ میں ایک چیز ہے جو ہے کیا؟ علم، پتا ہونا کہ نظام شمسی یہ ہے. توجہ، یہ جو معلوم اور عالم کے بیچ میں جب علم آئے اس کو کہتے ہیں علم حصولی. لیکن جب معلوم اور عالم کے بیچ میں علم نہ ہو بلکہ معلوم خود عالم کے سامنے حاضر ہو تو اسے کہتے ہیں علم حضوری. توجہ فرمائی حضرات نے. اب چونکہ معلوم اور عالم کے بیچ میں جہاں علم حصولی ہے وہاں علم ہے بیچ میں، لہذا ممکن ہے کہ یہ جو علم جس
جس کو میں علم سمجھ رہا ہوں یہ وہ چیز نہ ہو جو نظام شمسی ہے، لیکن چونکہ علم حضوری میں خود وہ چیز عالم کے سامنے ہے نہ کہ علم، لہذا اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ معصوم کو جب کہتے ہیں علم معصوم میں غلطی کی گنجائش نہیں تو کیوں نہیں ہے؟ اس کے سامنے یہ عالم ایسے ہے جیسے میرے سامنے یہ ہاتھ ہے. اس کو ان کا علم حاصل کرنے کے لیے معلوم اور عالم کے بیچ میں وہ جو علم والا رستہ ہے وہ طے نہیں کرنا پڑتا. اس کے سامنے ہر شے ہے اور یہ اسے خدا نے عطا کیا ہے. یہ اسے کس نے عطا کیا ہے؟ خدا نے عطا کیا. اب جب خدا نے عطا کیا ہے تو عطا وہی کر سکتا ہے جس کے پاس خود ہو. بھئی میں آپ کو اگر کوئی چیز دیتا ہوں تو اس کا مطلب وہ میرے پاس ہوگی تو میں آپ کو دوں گا نا. ایک آدمی کے پاس اگر خود پیسے نہ ہو تو وہ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس کوئی شے ہے تو ہی میں دوں گا. ایک عالم کسی کو علم اسی وقت دے سکتا ہے جب عالم ہو، جب خود علم رکھتا ہو. اگر خود ہی علم نہیں رکھتا تو کسی دوسرے کو علم نہیں دے سکتا. اصل میں حقیقت توجہ چاہتا ہوں، یہ بڑی باریک بحث ہے. اصل میں علم حضوری صرف خدا کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. کسی میں اتنی مجال ہی کہاں کہ کوئی علم حضوری ذاتی نوعیت سے پیدا کر سکے چیزوں کے بارے میں. دیکھیں اللہ کے بارے میں تو کوئی یہ نہیں کہتا نا کہ اس کو کسی چیز کے علم کے بارے میں پہلے سوچنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، تجزیہ کرنا پڑے گا، تجربہ کرنا پڑے گا. اللہ کا علم تو ان چیزوں سے ماورا ہے. اللہ کا علم کیا ہے؟ یعنی ہر شے اللہ کے سامنے حاضر ہے، اس کو اس کی حقیقت کا علم ہے. اللہ کے پاس ہر شے کی حقیقت واضح ہے. اللہ کے لیے تو کسی کو خدشہ نہیں ہے نا. بلکہ میں آگے کہوں ایک جملہ، چیز ہونے سے پہلے جو چیز کو جانتا ہے. ایک وقت آیا جب میں نے کل گفتگو کی تھی، مخلوقات کا جب آغاز ہو رہا تھا، تخلیق کا جب آغاز ہو رہا تھا. اب یہ کب ہوا، کیسے ہوا، ہمیں کیا پتا، لیکن بہرحال کوئی نقطۂ آغاز تھا کہ جب خدا تھا اور اس کے بعد ایک نقطۂ آغاز ہوا جہاں سے معبود کے بعد اب کا سلسلہ شروع ہوا جسے اول مخلوق کہتے ہیں. یا یوں کہہ دیتا ہوں، وہ قادر تھا، وہ قادر تھا، وہ عالم تھا، لیکن کوئی ایسا نقطہ چاہیے تھا کہ اسے وہ خلق کرے تو خالق ہو جائے. بھائی خالق ہونا یہ فعل سے متعلق ہے، خلق کرنا فعل ہے. پڑھی ہوئی ہے نا خدا کی صفات فعلی، خدا کی فعل صفات ذاتی، توجہ ہے. خلق کرنا کیا ہے؟ فعل ہے. فعل جب تک نہیں ہوگا صفت نہیں آئے گی. جب تک خلق نہیں کرے گا خالق نہیں. اس میں قدرت ہوگی خلق کرنے کی، قدرت کی بات نہیں کر رہا. خدا ہر وقت قادر ہے خلق کرنے پر، لیکن جب آغاز کرے گا تو جب جیسے ہی خلقت کا آغاز ہوگا اس وقت کیونکہ فعل صادر ہوگا اس لیے خالق ہو جائے گا. رزق دے گا تو رازق ہو جائے گا. توجہ حضرت فرما رہے ہیں. یہ بھی بیان کر دوں، یہ رزق کا مطلب فقط یہ نہیں ہے. یہ ہمارا جو صرف روٹی کا اور یہ معاملات ہوتے، ہر وہ چیز جس کی مخلوقات کو خالق کی طرف سے ضرورت ہے، جو اس کی نیاز مندی ہے، وہ رزق ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سلسلہ شروع ہوا کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا خداوند عالم ایک درجے پہ پہنچ, خدا نے خلقت کا آغاز کیا, کوئی بھی اول مخلوق تھا. اب وہاں پر خدا نے جب انہیں کمال کے درجے پہ لا کر موجودات میں جتنا بھی کمال ہو سکتا ہے, جو ممکن موجودات ہیں ان میں جس درجے کا آخری کمال ہو سکتا ہے وہ اول مخلوق میں ہے, وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. خدا کا اپنا علم حضوری ہے, خدا کا اپنا علم ہے, اس کے سامنے ہر چیز حاضر ہے. وہ علم اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا, کچھ خاص بندوں کو, ہر ایک کو نہیں دیا, کچھ خاص بندوں کو. اور اس درجے پہ آ کے عطا کیا کہ وہ خود فرماتے ہیں ما کانا وما یکون کا علم ہمارے پاس ہے. اور وہ جو آیت میں نے پہلے دن آپ کے سامنے, جو روایت پہلے دن آپ کے سامنے نقل کی تھی, آئمہ نے کیا فرمایا کہ خدا کے کتنے اسماء ہیں؟ 73, اور ان میں سے کتنے کا علم ہمیں دیا؟ 72. توجہ فرما رہے ہیں, یہ علم حقیقت اشیاء کا علم ہے, یہ وہ علم نہیں ہے جو یہاں دنیا میں آ کے حاصل کیا گیا ہے, یہ خدا کی طرف سے حاصل شدہ علم ہے. یہ علم علم حضوری ہے, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب جب غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی, نہ خطا ہے نہ ہزیان ہے نہ نسیان ہے. یہ والے معاملات یہاں پر ہے ہی نہیں, کیونکہ خدا کا عطا کردہ ہے. جنہیں اب توجہ چاہتا ہوں, آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا حقیقت, انہو لقرآن فی کتاب مکنون. قرآن کی جو حقیقت ہے وہ ایک کتاب مکنون میں, یعنی خود قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے, یعنی اس کا ایک حصہ ہے. اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ خود قرآن. اور یہ جو صفت بیان ہو رہی ہے نا, توجہ چاہتا ہوں, لا یمسہ, یہ صفت قرآن کی بیان نہیں ہو رہی ہے. یہ جو ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف نہیں جا رہی ہے, یہ کون ہے؟ یہ اس کی یہ ظاہری قرآن کی طرف نہیں جا رہی ہے, یہ حقیقت قرآن کی طرف جا رہی ہے. میں کل اشارہ کر چکا ہوں, اور وہ کہاں پر ہے؟ کتاب مکنون, لوح محفوظ میں محفوظ ہے. یعنی آئمہ معصومین کا علم براہ راست لوح محفوظ یعنی علم الہی کے سمندر سے متصل ہے. اگر کوئی آ کے ہم سے یہ سوال کرے کہ جناب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو اتنا علم حاصل ہو جائے, اتنا علم, کل بیان کر چکا ہوں مولا علی کی زبان سے کہ ہم عیش العلم, اہل بیت علم کی زندگی ہیں, اہل بیت علم کی زندگی. اتنا علم کیسے ہوا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, اگر یہ بات ہو کہ آپ کسی دریا کو پہاڑوں سے لے کے چلیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی جتنا بھی ہو بہرحال ایک حد ہوگی. لیکن اگر کسی دریا کو آپ سمندر سے نکال کے بہائیں تو اب پیچھے کیونکہ اصل منبع کی کوئی حد معلوم نہیں ہے, اس لیے آپ اس دریا کی حد کا بیان نہیں کر سکتے. اہل بیت علیہم السلام کا علم علم الہی کے سمندر سے متصل ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات, لہذا یہاں پر یہ بات نہیں ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اہل بیت کا اپنا علم ہے, نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے, لیکن ایسا کہ جہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اب آپ کہیں کہ جناب آپ نے جو اتنی باتیں کی کہ حقائق حقائق حقائق، قرآن کی حقیقت، اس کی حقیقت، ہر شے کی حقیقت، کیا اس کے حوالے سے کوئی حدیث ہے؟ جی ہاں، ایک حدیث آپ کے سامنے کل بھی نقل کرنا چاہتا تھا، وقت نہیں تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ہی عجیب اور بڑی ہی دقیق حدیث ہے. اس حدیث کے اندر بڑے مطالب ہیں. فرماتے ہیں کتاب اللہ علی اربعۃ اشیاء، اللہ کی کتاب چار چیزوں پہ مشتمل ہے. العبارت والاشارت واللطائف والحقائق کا ایک عبارت ہے، ایک اشارے ہیں، ایک لطائف ہیں اور ایک حقائق ہے. توجہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کتاب اللہ کی. توجہ ہے نا ذات کی، قرآن کے بارے میں. اب امام بیان کرتے ہیں کیسے. کا العبارت للعوام، عبارت عوام کے لیے ہے. والاشارت للخواص، اشارے خاص لوگوں کے لیے ہیں. واللطائف للاولیاء، لطائف اولیاء کے لیے ہیں. والحقائق للانبیاء، حقائق انبیاء کے لیے ہیں. توجہ، حقائق کس کے لیے ہیں؟ انبیاء کے لیے. انبیاء کے پاس حقائق کیوں ہیں؟ توجہ فرمائیں گے آپ. حقائق انبیاء کے پاس کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا جو علم ہے وہ اس منبع علم سے متصل ہے کہ جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. لہذا حقائق کا علم کس کے پاس ہے؟ انبیاء کے پاس. جو اس سے ذرا نیچے درجے پہ آئے وہ یہاں لطائف سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ اردو زبان میں لیتے ہیں لطیفہ. یہاں لطائف سے مراد کچھ لطیف چیزیں ہیں کہ جن کا علم اولیاء کے پاس ہے. خواص کون ہے؟ اب میں توجہ چاہتا ہوں. عوام، میں اور آپ، بلکہ آپ نہیں میں فقط، جو صرف عبارت کو دیکھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، ان کے پاس دیکھیے قرآن کا عجیب معجزہ ہے کہ ہر کوئی اپنے درجے پہ رہتے ہوئے بھی قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر کوئی اپنے درجے پہ جہاں پر ہے وہاں پہ رہتے ہوئے قرآن مجید سے استفادہ کر لیتا ہے. عوام میں ہے تو عبارت پڑھ کے ثواب کما رہا ہے. اور عبارت کے لیے بھی کیا کیا؟ اللہ اکبر. کیا تمہیں زبانی یاد ہے؟ حفظ ہے؟ پھر بھی دیکھ کے پڑھو. کہا نگاہ کرنے کا ثواب ہے. مصحف کو، قرآن مجید جو لکھا ہوا ہے، اس کو صرف دیکھنے کا ثواب ہے. توجہ ہے. اب میں یہ کہہ دیا ہے، ایک جملہ میرے زبان تک آ گیا، اس کو نہیں کہا تو یہ میرے ذہن سے نکلے گا نہیں. قرآن کو دیکھنا عبادت. کیوں؟ یہ عبارت قرآن ہے. اور عرفا ایک جملہ کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت کوئی دو جدا گانا حقیقتیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر قرآن کو انسانی صورت دو تو علی بنیں گے، اگر علی کو کتابی صورت دو تو قرآن بنے گا. تو جب لکھے ہوئے کو دیکھنا عبادت تھی تو پھر یہ ضروری تھا کہ رسول اس طرف بھی اشارہ کریں کہ علی کو دیکھنا بھی.
اگر قرآن پڑھنا عبادت ہے تو پھر ضروری تھا رسول اشارہ کریں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. قرآن کی عبادت آج کر رہا تھا, ہر کوئی اپنے درجے پہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کر رہا ہے. اگر عوامی درجے پہ ہے تو عبادت, یہ میں نہیں کہہ رہا, کون بیان کر رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام. ابھی آپ کے سامنے نقل کی حدیث, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, یعنی عوام جنہیں حقیقت کتاب سے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اس کتاب سے کوئی نہ کوئی فیض حاصل کر سکتے. اگلا مرحلہ کس کا؟ خواص. اشارے کس کے لیے ہیں؟ خواص کے لیے. مثلا بطور مصداق کہا جا سکتا ہے وہ مفسرین جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگی قرآن فہمی کے لیے صرف کر دی, تو جب اس قدر اپنی زندگی کو قرآن فہمی کے لیے صرف کیا تو قرآن کے اشارے ان کے حصے میں آئے. اشارے کس کے حصے میں آئے؟ ان کے حصے, مفسرین بطور مصداق. اور اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ اولیاء, وہ عرفاء. اللہ اکبر, توجہ چاہتا ہوں. وہ عرفاء جنہوں نے حقیقی معنوں میں جامع ولایت, صاحبان ولایت کے ہاتھوں سے پیے ہیں, اور جنہوں نے کشف و شہود کی راہ میں, راہ سیر و سلوک میں بڑی صعوبتیں اٹھا کر کوئی نہ کوئی درجہ حاصل کیا ہے, ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کیا؟ لطائف ان اولیاء کے لیے. یہ بھی عرض کر دوں, یہ لطائف بھی اگر ملیں گے تو اہل بیت سے ہٹ کے نہیں ملیں گے. ایک بہت بڑے عارف گزرے آقا دولابی, انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ کسی ایسے شخص کو کہ جسے خدا ولایت سے نوازنا چاہتا ہے, چھوٹی چھوٹی ولایتیں بھی تو ہیں نا, اس کو ولایت مل رہی ہے لیکن جن ہاتھوں سے مل رہی ہے وہ علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب ایک بہت ہی سخت بحث ہے, اب مجھے پتا ہے کہ یہ سخت ہے لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں گے. یہ جو عالم کشف میں جا کے کوئی دیکھتا ہے, ہمارے عرفاء کی ایک بحث ہے, کہتے جی یہ جو کشف ہو رہا ہے اسے, جو یہ منزل شہود پہ پہنچا ہے اور یہ جو دیکھ رہا ہے, اس علم کو بھی وہ علم حضوری کہتے ہیں. یہ علم بھی علم حضوری ہے, یعنی چیز کا حاضر ہو جانا, توجہ ہے. لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عارف ہے, ہو سکتا ہے اس نے عالم شہود میں کوئی چیز دیکھی اور وہ صحیح دیکھی اور وہ علم حضوری تھا, لیکن جب واپس پلٹا تو اس دیکھی ہوئی چیز کے مصداق کا تعین کرنے میں غلطی کر دے. یہ ممکن ہے. مثلا عالم بالا میں دیکھیں کسی ولی کے ہاتھوں سے کچھ بٹ رہا ہے, لیکن نیچے آ کر وہ اپنے سے یہ حساب لگایا کہ جو بانٹ رہا تھا مثلا وہ تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اوپر دیکھے کہ ہاں کچھ ہوا ہے, کچھ چیز کو اس کو شہود کی منزل حاصل ہو, لیکن کیا ہو جب نیچے آئے اس سے پوچھے کون تھا, دیکھنے میں غلطی نہیں ہوئی ہے لیکن اس مصداق کے تعین میں اس سے غلطی ہوئی, اس نے کہا وہ تھے. مثلا کوئی کہے صاحب شمشیر دراز قد تھے, بابا اس سے زیادہ تو میں نہیں بول سکتا, سلوال پڑھے محمد والے محمد پر.
زبان کے ساتھ دل بولا
علی مولا,
زبان کے ساتھ دل بولا
علی مولا, علی مولا,
نعرہ سلوات
اللہم
اور انہی مواقع پہ آ کے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے شطحیات کی. یہ جو صوفی ازم یا عرفان سے کچھ شغف رکھتے ہیں اور انہوں نے پڑھا ہو تو یہ جانتے ہیں, یہیں پہ کیا استعمال ہوتی ہے شطحیات کی, کہ کوئی چیز تھی ایسے اس نے عجیب و غریب انداز سے بیان کی کہ مصداق کا تعین غلط ہو گیا. یہ بھی علم حضوری ہے لیکن یہاں یہ غلطی کی گنجائش تھی. لیکن جہاں آئے گا والحقائق للانبیاء وہاں نہ شہود میں کسی غلطی کی گنجائش ہے نہ تعین مصداق میں, وہاں غلطی ہو ہی نہیں سکتی, وہاں کوئی غلطی نہیں ہے. اس لیے اب جب آیت کہے کہ ومن عندہ علم الکتاب, اس کے پاس کتاب کل کتاب کا علم ہے, تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ بات کہاں جا کے رکے گی, کس قدر حقائق سے واقف ہے وہ شخصیت جس کے لیے قرآن کہے کہ وہ کل کتاب کا علم رکھتی ہے, یعنی حقائق کا علم رکھتی ہے, اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. اسی لیے امام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کے سامنے یہ تمام عالم ایسے ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں پہنی ہوئی اس کی انگوٹھی. وہ حقائق کا علم رکھتا ہے, اس کے سامنے ہر شے موجود ہے. آپ کو پتہ ہے معصومین کی ایک صفت میں سے یہ ہے کہ وہ شہداء ہیں اعمال پر, یعنی شاہد ہیں ہمارے اعمال پر. آپ جو کر رہے ہیں, آپ جو کر رہے ہیں روز قیامت انہوں نے آپ کے اعمال کی گواہی دینی ہے. یہاں پر ایک جملہ بھی ہے, امام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام, کیا عجیب جملہ ہے, فرماتے ہیں اپنے صحابی سے دیکھو رسول اللہ کو دکھی مت کیا کرو. کہا یا رسول, یا ابن رسول اللہ, رسول اللہ کو دکھی کیسے, مطلب کہ جب تمہارے اعمال برے ہوں اور وہ رسول کے سامنے جاتے ہیں تم رسول کو دکھی کرتے ہو, تمہارے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں اگر برے ہوں ہمیں دکھ ہوتا ہے, لیکن کیا کریم ہے یہ اہل بیت, اگر برے عمل بھی دیکھیں تو ہم سے اظہار برات نہیں کرتے, کیا کہتے ہیں پروردگار توفیق دے توبہ کر لیں. اور اچھے عمال دیکھیں تو آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے امام زمانہ کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ آ جائے, کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص, اور کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے امام کے رخساروں پر بہنے والے آنسو کی وجہ بنے. بہرحال میں عرض کیا کر رہا ہوں, یہ ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے, اور گواہی جو دیں گے وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں, گواہی آنکھوں دیکھی ہوتی ہے, کانوں سنی کو گواہی نہیں کہا جاتا, آنکھوں دیکھی گواہی ہوتی ہے. معصومین نے ہمارے اعمال پر گواہی دینی ہے, یعنی کیا, یعنی آپ کہیں بھی ہیں اپنے امام سے پوشیدہ
نہیں ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ کہ اتنی گفتگو کو پھیلایا نہیں جا سکتا, گو کہ میں جانتا ہوں آج ویسی گفتگو بہت زیادہ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں امام کے سامنے ہیں, یہ امام کے سامنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس امام کے مادی جسم کی بات ہو رہی ہے کہ جو کربلا میں امام حسین کے نام سے دفن ہے اور مدینہ میں رسول اللہ کے نام سے دفن ہے علیہ السلام, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے اندر معصوم کے سامنے ساری حقیقتیں ایک ساتھ جمع ہیں, اور ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب علی اس مادی آنکھ سے ساری چیزیں کیسے دیکھی جا سکتی ہیں. امام حسین ان ہستیوں میں سے ہیں کہ اگر ان کا کسی پہ کرم ہو جائے تو وہ اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ کیا کہنے. آغائے بہجت سے جب کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ بتائیں تو صحیح آپ کے پاس ہے کیا کیا معاملات ہیں, تو بہرحال کچھ اس سے ملتی جلتی بات تھی, اب ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے. البتہ انہوں نے کیا کہا, کہا 21 یا 22 سال کی عمر میں یا اس سے بھی کم مجھے امام حسین سے 20-24 کے قریب تحفے ملے تھے, جن میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ میں شش جہات میں دیکھ سکتا ہوں. یعنی کیا, یعنی میں آنکھ نیچے بھی رکھوں میری آنکھ سامنے بھی ہو تو مجھے پتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے دائیں کیا ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے بائیں کیا ہو رہا ہے, شش جہت میں دیکھ سکتا ہوں. جس کے در سے یہ چیز بڑھ سکتی ہو وہ خود کس مرتبے پہ ہوگا, وہ خود کس امام. یہ ظاہر میں کوئی فقط ایک جسم نہیں ہے جسے آپ نے فقط رسول کی مسند خلافت پہ بٹھا کے اس کی سیاسی سرگرمیاں اس کے ہاتھ میں دینی ہے, وہ بھی ہے, لیکن امام کا اس سے بڑھ کر جو تکوینی حصہ ہے اور جو اس کا تکوین میں حصہ, وہ اس سے کہیں آگے ہے. اور یہ حصہ کہاں سے حاصل ہوا ہے, علم الکتاب. خدا نے اسے حقیقتوں کا علم دیا ہے, اور اسی علم کی وجہ سے جب آپ اور ہمارے ہاں یہ ایک بحث ہوتی ہے نا, لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجلسوں میں ہمارے ہاں ایک یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ آئمہ تشریف لاتے ہیں, توجہ ہے, آئمہ تشریف لاتے ہیں, بی بی تشریف لاتی ہیں. یہ تشریف لانا یہ کیا ہے, وہ جسم سے آتے ہیں نا, جسم تو نہیں آتا تو پھر کیسے آتے ہیں, ان کا حاضر ہونا علم کے ساتھ ہے, یعنی وہ ایسا حضور رکھتے ہیں جو علمی حضور ہے. آپ کہیں علمی حضور تو سب کے لیے, توجہ چاہتا ہوں, علمی حضور تو سب کے لیے, اچھا ہو برا ہو سب کے اعمال دیکھ رہے ہیں, انہوں نے گواہی دینی, بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ان مجلسوں کا کیا معاملہ ہوا, خدا کی رحمت سب کے لیے ہے لیکن ایک خاص ہے مومنین سے, ایک خاص ہے مومنین سے. خدا رازق ہے سب کو دیتا ہے, کافر مشرک مسلمان مومن عارف فقیر مشتہد آیت اللہ فرق نہیں ہے, سب کو دے گا, لیکن ایک خصوصی نگاہ لطف ہے جو وہ خصوصی بندوں پہ کرے گا, سب پہ نہیں کرے گا. امام کی بھی نگاہیں دو ہیں, ایک سب پہ ہے کیونکہ وہ مظہر ہے اس ذات کا کہ جو سب کے اوپر اپنا فیض ڈالتا ہے, لیکن دوسری نگاہ اس کی خصوصی لطف والی ہے جو صرف مومنین پہ ہے. اور جب بھی آپ ذکر سید الشہداء کرتے ہیں تو معصومین کے خصوصی الطاف آپ کے شامل حال ہوتے ہیں, صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ خصوصی نگاہ ہے, یہ نگاہ بندے بنا دیتی ہے, یہ تقدیریں بنا دیتی ہے. یہ نگاہ اگر گناہگار پہ پڑے تو اسے حر بنا دیتی ہے.
یہ نگاہ اگر کسی عثمانی پہ پڑے تو اسے علوی کی صورت میں زہیر بنا دیتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نگاہ ہے، یہ خصوصی نگاہ ہے. بہرحال آیت نے کیا بیان کیا کہ علم کتاب رکھتے ہیں، اور آئمہ معصومین نے گو کہ امیر المومنین کے لیے زیادہ روایت ہے، لیکن بعد کی روایات اگر آپ اٹھا کے دیکھیے، امام تشریف فرما امام جعفر صادق علیہ السلام اور بیٹھے ہیں سامنے، ایک شخص آیا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، عجیب ہے یہ مرحلہ بھی، یہ روایات کے اندر کا عجیب مرحلہ ہے، بعض اوقات سامنے والا آ کے سوال کرتا ہے، امام جواب دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے کوئی ایسا بیٹھا ہے وہ سوال نہیں کرتا، امام سمجھتے ہیں کہ اس کو بنا سوال کے بتایا جائے، خود سے آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں سنو کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، یہی سورہ رات کی آیت؟ کہا ہاں مولا پڑھی ہے. کہا جانتے اس سے کون مراد ہے؟ کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ آصف ابن برقیہ والی سورہ مبارکہ نمل کی 40 نمبر آیت وہ پڑھی ہے؟ کہا ہاں وہ پڑھی ہے. کہ یہاں کل کتاب کا علم ہے، وہاں کچھ کتاب کا علم ہے. کہ یہ بتاؤ کہ جس کے پاس کچھ کتاب کا علم ہے وہ زیادہ مرتبے والا ہوگا، یا جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ زیادہ مرتبے والا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوگا. اب امام چپ ہو گئے، یہ وہ مقام تھا جہاں سامنے والے کے دماغ میں سوال ابھرے گا. کہا یہ تو بتا دیجئے کہ یہ جز اور کل کا علم کس کس کے پاس تھا؟ اب امام نے دوبارہ فرمایا کہ وہ آصف ابن برقیہ تھے، اور جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ ہم محمد آل
محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. اوپر نیچے والا معاملہ نہیں، کافی کی روایات ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کیا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام؟ فرماتے علم میں ہم سب ایک سے ہیں، جو علم رسول کا ہے وہی علی کا ہے، جو علی کا ہے وہی حسن کا ہے، جو حسن کا ہے وہی حسین کا ہے، اور آخر تک یہی سلسلہ ہے. علم میں ہم سب ایک سے ہیں، کیونکہ علم میں ایک سے ہیں. کیوں علم میں ایک سے ہیں؟ کیونکہ خدا نے علم کتاب سے نوازا ہے اور ان سب کو دسترس دی ہے. اس لیے ضروری کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ اور کہوں، ضروری ہے کہ آئمہ کے لیے اس علم کے قائل ہوں کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہے. اس آیت کے ذیل میں کسی کو یہ علم حاصل نہیں ہے کہ جو محمد ہو آل محمد کو حاصل ہے. اللہ یہ علم کسی کو حاصل نہیں ہے. وہ جو افراد آج تک یہی بحث حل نہیں کر سکے کہ ان کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ایسی بحثیں بھی ہیں یہاں پر، اور بندہ اب کیا کہے، بزرگان تشریف فرمائے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. پہلے تو ہم دوسروں کو روتے تھے، اب اپنوں میں ایسے نکل کے آ رہے ہیں کہ جن کو یہ بحث لاحق ہو جاتی ہے جناب علی کے، ان کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے. جب معصومین یہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا اسلام قیامت تک کے لیے، توجہ ہے، آپ میں سے کون ہے جس کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے؟ کوئی ایک ایسا ہے تو اٹھ کے بتائے مجھے. سب کہتے ہیں قیامت تک اب ایک ہی شریعت چلے گی، وہ کون سی ہے؟ رسول کی شریعت. کون سی؟ اسلام. اس کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی نہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے، قیامت تک اسی نے چلنا ہے. جب دعویٰ یہ ہے کہ اسی نے چلنا ہے تو پھر توجہ چاہتا ہوں، اس میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ یہ قیامت تک کے معاملات سلجھا سکے.
بھی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قیامت تک کے معاملات سلجھا سکے؟ اگر یہ قیامت تک کے معاملات سلجھا نہیں سکتی تو پھر یہ قیامت تک نافذ العمل نہیں ہو سکتی. وہاں تک چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے احکامات لے کے آئے جو قیامت تک چلے. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں, احکامات کس زبان میں آئیں گے؟ یا قرآن کی زبان میں یا حدیث کی زبان میں؟ یہ تو ایک زمانے میں آئے, قرآن 23 سال میں اترا, کتاب کی صورت میں کمپائل ہوا اور ختم ہو گئی بات. ایسے ہی ہے رسول کی حدیثیں شروع میں لکھنے نہیں دی, جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہم. علی نے قرآن کے ساتھ تفسیر لکھی, وہ قبول نہیں کیا, وہ ایک مصیبت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بقیہ حضرات کے اور ہمارے یہاں ایک فرق ہے, وہ کیا؟ ان کے ہاں لکھنے پہ پابندی رہی, ہمارے ہاں پابندی نہیں تھی. ہمارے آئمہ نے زور دیا کہ حافظے کے اوپر کبھی بھی انحصار نہیں کرنا. یہ حافظہ اس جگہ پہ دھوکہ دیتا ہے جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کہاں دھوکہ دے جائے معلوم نہیں. کہا لکھو اور ان کو قید کرو, لکھ کر ہماری بات کو قید کر لو. پہلے دن سے تشویش دلا رہے ہیں, لکھو لکھو لکھو, لکھا جا رہا ہے. پہلا فرق. دوسرا کیا فرق؟ وہاں بس ایک رسول کا کہا حدیث ہے, یہاں 14 زبانوں سے نکلی ہوئی بات حدیث ہے. اس لیے جب وہاں فقط رسول تک رکی بات, تو جو سب سے بڑی کتاب ہے اس میں مقررات کے ساتھ 6000 آئیں, یہاں الکافی میں فقط. لگ بھگ 17000 کے قریب. توجہ فرمائیے, ہم نے کیا کہا؟ 14 زبانوں سے نکلا ہوا کلام حدیث ہے, حجت شرعی رکھتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ انہی کا کلام ہے. توجہ ہے؟ اب ہم نے کیا کہا؟ اسلام قیامت تک کے لیے ہے. اسلام کس میں بیان ہوا؟ یا قرآن میں یا حدیث میں؟ جس زبان میں اسلام بیان ہو رہا ہے ضروری ہے کہ اس کے اندر اتنی وسعت ہو کہ زمانے کے ساتھ وہ پرانا نہ ہو. زمانہ چلتا چلے, چیزیں کھلتی چلے, ہر زمانے میں ایک نئی تفسیر, ہر زمانے میں نئے مطالب. عبارت وہی ہے 1400 سال پرانی, مطالب نئے سے نئے نکلتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خود ان لفظوں میں, ان عبارتوں میں اتنی وسعت ہے کہ زمانے کے ساتھ فرسودہ نہیں ہوتے. آگے بڑھتا جا رہا ہے زمانہ, یہ عبارتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن ہر زمانے کے حساب سے اس میں سے چیزیں برآمد ہوتی چلی جا رہی ہیں. بھائی حلال و حرام جو پہلے بیان کر گئے امام عسکری تک, سارے ائمہ علیہ السلام وہی ہے. حدیثیں تو وہی ہیں, لیکن انہی احادیث میں سے آج مجتہد مرجع حکم کا استخراج کرتا ہے اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. کتنے سال گزر گئے ائمہ کو گزرے ہوئے؟ کم از کم 1200 سال. توجہ تو 1200 لگ بھگ, ٹھیک ہے. 1200 سال کے باوجود بھی یہ عبارتیں اپنی جگہ پر ہیں, ہر زمانے کے حساب سے ان میں سے چیزیں نکل رہی ہیں. اور آپ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو آج میں نے نکال لیا اس کے بعد اب کوئی بات نہیں رہی اس میں. بات آگے بڑھتی ہے, پھر ایک اور چیز, پھر آگے بڑھتی ہے, پھر ایک اور چیز. یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے. اگر قرآن خدا کا کلام ہے جو نصاب ہے جو وحی ہے تو جو اس نصاب کے استاد اور جو اس وحی کے ترجمان ہیں ضروری ہے کہ ان کے پاس بھی یہ درسیت ہو کہ جیسے قرآن کسی زمانے سے خاص نہیں قیامت تک کے لیے ہے ویسے اس کے ترجمان اور اس کے استاد بھی اپنے بیانات ایسے رکھیں جو قیامت تک کام آئیں. ابھی بات پوری نہیں ہوئی. آپ نے ایک سڑک بنانے کا ارادہ کیا. یہاں پہ مجھے نہیں پتا لاہور میں کون سڑکیں بناتا ہے, توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں باہر, بنانے والے تو کم ہوتے ہیں. سڑک بنانی ہے, اچھا چلیے لاہور کو چھوڑیں, موٹر وے پہ چلے جاتے ہیں. موٹر وے بنائی گئی. موٹر وے بننے سے پہلے ایک تخمینہ لگایا گیا, بھئی اتنی لمبی سڑک ہے, اس میں اتنا خرچہ آئے گا, اس کی اتنی لمبائی ہے, اتنی چوڑائی رکھنی چاہیے, اتنے اس میں موڑ آئیں گے, یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں نا. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے اس کے الٹ ہوتا ہو کہ وقتاً فوقتاً جیسے تیسے بنتی جائے ویسے ویسے پہلے سے کوئی حساب نہ ہو, لیکن عام طور پہ جو طریقہ کار ہے, فنی طریقہ کار, ٹیکنیکل چیز یہی ہے, جب آپ کچھ بنانے لگیں, روڈ بنا رہے ہیں, تو آپ بجٹ دیکھتے ہیں, اس کا عرض و طول دیکھتے ہیں, اس کے کتنے موڑ ہیں, یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ اور کیا دیکھتے ہیں, اس پہ سے ٹریفک کون سی گزرے گی, کس قسم کی ٹریفک, ہیوی ٹریفک ہے, ٹریکٹر ہیں, ٹرالیاں ہیں یا گاڑیاں ہیں, گاڑیاں بھی کون سی ہیں. اچھا صرف یہ نہیں دیکھتے کتنی ٹریفک گزرے گی, یہ بھی پہلے سے دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھنے کے بعد ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے, اب جو ہم یہ بنا رہے ہیں یہ کتنی مدت تک ہمارے کام آئے گی, توجہ ہے, یہ کتنے عرصے تک ہمارے کام آئے گی. اگر بفرض حکومت چاہتی ہے کہ یہ 100 سال کام آئے, تو اس 100 سال کے کام آنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتا ہو 100 سال کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ معلوم نہ ہو کہ 100 سال میں کیا کیا ضرورتیں ہیں, کیا کیا مشکلیں آ سکتی ہیں, انہیں کیسے حل کرنا ہے, تو یہ سڑک 100 سال کا تخمینہ لگا کے نہیں بنائی جا سکتی. اگر 100 سال کا تخمینہ پورا کرنا ہے تو پہلے سے ساری چیزیں طے ہو اور آپ کے سامنے ہو, تبھی آپ بنا سکتے ہیں. خدا کا دین قیامت تک جانا ہے, یہ یا قرآن کی صورت میں جائے گا یا حدیث کی صورت میں. اب جو حدیث بیان کر رہے ہیں, جن کے منہ سے یہ حدیثیں نکل رہی ہیں, اگر ان کی نگاہ قیامت تک نہ ہو, تو وہ چیز وہ بیان کر ہی نہیں سکتے جو قیامت تک ضرورت پوری کرے. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ فرمائیے اس بات میں, وہ واقف ہیں کیا ہونے والا ہے. اب میرے پاس اس وقت وقت نہیں ہے میں بتاؤں کن کن چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں جب, ان کے علوم کے منابع کیا ہیں, یہ علم خدا سے انہیں کیسے حاصل ہوا ہے, اپنی روایات میں بیان کیا ہے, علماء نے اس کے اوپر پوری پوری کتب تحریر فرمائی ہے جن کا موضوع ہی فقط یہ ہے. اب آخری بات, یہ جو قرآن میں آیا, توجہ, کہ جناب انہیں علم کتاب حاصل, ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد, ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد والے, آج 5-10 منٹ مجھے اوپر دے دیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ کہ بور نہیں ہو رہے آپ حضرات. یہ جنہیں علم کتاب حاصل ہے, اب میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, کھول نہیں سکتا وقت نہیں ہے, اس آیت سے یہ بھی تانے بانے جوڑتے ہیں. جب جناب آصف ابن برقیہ کے لیے کہا ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, توجہ کیا تھا جی, ومن عندہ علم من الکتاب, کچھ علم تھا. یہ کس جگہ پہ بیان کیا خدا نے؟ قرآن یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس علم ہے, بہت اہم بات کرنے جا رہا خدا رہا, قرآن یہ بیان نہیں کر رہا سرے دست کہ ان کے پاس علم تھا. قرآن یہ بیان کر رہا تھا کہ ایک شخص نے چشم زدن میں تخت اٹھایا اللہ کے جناب سلیمان کے سامنے رکھ دیا, قرآن یہ بیان کر رہا ہے. لیکن یہ جو جملہ آیا الذی عندہ علم من الکتاب, یہ اس شخص کی صفت کے طور پہ بیان کیا. اصل چیز کیا بیان ہو رہی ہے بھائی؟ واقعہ پورا آپ کے سامنے ہے نا, میں نے پہلے دن بھی پڑھا تھا, دوبارہ دہرانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ جناب سلیمان کے دربار میں بیٹھے تھے, کہا میں تخت بلقیس کون اٹھا کے لائے گا, جن نے کہا میں لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ دربار درخواست کریں, کہا نہیں اس سے پہلے چاہیے. پھر ایک شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جن نے کہا نہیں مانا, اب ایک نے کہا میں چشم زدن سے پہلے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا, یعنی اصل واقعہ بیان ہو رہا ہے تخت لانے کا, اور اس میں صفت کے طور پہ بیان ہو رہا ہے یہ کہ اس کے پاس کیا تھا, کتاب کا کچھ علم تھا. ہم جب علم الاصول کی بحث کرتے ہیں, یہ بڑی لمبی بحث ہے, میں آپ کو ان اصطلاحات میں نہیں الجھاتا, سیدھی سی بات کرتا ہوں. علم اصول میں یہ کہا جاتا ہے جب کسی شے کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں کسی صفت کا ذکر کیا جائے, اس کا مطلب یہ صفت اس چیز کے اندر دخیل ہے, یہ صفت اس کے اندر کوئی اثر رکھتی ہے. اگر یہ صفت بیان ہو رہی ہے اس مقام پر, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر دخل رکھتی ہے. اگر دخل نہ رکھتی تو یہ صفت یہاں بیان نہ ہوتی. بالکل کہ آپ بیان کر رہے ہیں یہاں پر تخت لانے کی بات, اس میں علم کا کیا لینا دینا؟ آپ سے کوئی کہے جناب کوئی شخص گیا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, آپ ڈاکٹر کا تعارف کرائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نام نہیں لے رہے, مثلا ڈاکٹر کا نام علی ہے لیکن آپ نام نہیں لے رہے, آپ کہیں وہ جو بہت اچھا علاج کرتا ہے مثلا, ٹھیک ہے؟ اب اگر ڈاکٹر کی بات ہو اور آپ کہیں وہ جو بہت اچھا لکھتا ہے, حالانکہ ڈاکٹرز معذرت کے ساتھ میں نے تو ایک دو ہی دیکھے ہیں آج تک جنہوں نے اچھا لکھنا جانتے ہیں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد, وہ یا وہ خود سمجھ سکتے ہیں, وہ جو آپ کو دوائی دیتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں, کوڈ ورڈز ہوتے ہیں بیچ کے, مجھے نہیں خبر کیا ہوتے ہیں, میں نہیں پڑھ سکا آج تک. آپ کہیں ڈاکٹر وہ جو بہت اچھا علاج کرتا ہے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ کہیں ڈاکٹر وہ جو بہت اچھا لکھتا ہے, یہ اس کے کام سے میل کھاتا ہے کچھ نہیں کھاتا؟ جب خدا بیان کر رہا ہے وہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, اور پھر بیان کیا کیا کہ وہ چشم زدن میں وہاں سے تخت اٹھا کے لے آیا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ تخت اڑا کے لانے میں جس صفت دقیق تھی اور جس وجہ سے وہ لایا وہ علم ہے کتاب کا. وہ کتاب کا جو کچھ علم تھا اس نے اسے یہ قوت بخشی کہ وہ چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے, کامل الزیارات کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام, صحیح السند روایت ہے, فرماتے ہیں کیا کہا؟ جب جناب آصف ابن برقیہ نے یہ چاہا, اللہ اکبر, جب یہ چاہا کہ وہاں سے تخت اٹھائیں تو ہوا کیا؟ کہ ان کے پاس جو اسم اعظم تھا اس نے یہ کارکردگی دکھائی کہ زمین نے اپنی تنابیں سکیڑ لی، وہ زمین اس زمین سے آ ملی، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں انہوں نے تخت اٹھایا، رکھا زمین واپس، زمین واپس. ہوا کیا؟ کہ یہ علم کتاب تھا، علم وہ کچھ کتاب کا علم تھا جس نے یہ قوت بخشی کہ اس عالم مادہ میں تصرف کر سکے. بیٹھے ہوئے یہاں ہیں سلمان کے سامنے، تخت بلقیس اٹھا کے لے آئے مملکت سبا سے. کوئی کہہ سکتا ہے اب فزکس کے رولز یہاں چلا کے دیکھیں. فزکس تو کہتی ہے اگر کوئی لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ تیزی سے کوئی مادہ سفر کرے وہ بچے گا ہی نہیں، وہ تحلیل ہو جائے گا. یہی کہتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب میں جملہ کہہ دوں، اللہ کرے یہ وہاں چلا جائے جدھر کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جو دین کو فقط سائنس کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ کے دکھائیں. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. گو کے ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بیان ہوئی ہوں کہ جو سائنس نے بیان کی اور اب جا کے معاملہ سیٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو سائنس کی کتاب نہیں بنانا. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو مادے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. میٹر والے میٹا فزکس کو نہیں سمجھ سکتے. معلوم ہے یہ صفت کہ علم ہے کچھ کتاب کا، یہ اس تخت کو اڑا لانے میں کوئی اثر رکھتی تھی. اب ذرا سوچئے، جس شخص کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس کا اس عالم میں تصرف یہ تھا کہ پلک جھپکتے میلوں کا فاصلہ طے ہوا اور یہاں پہنچ گیا، تو سوچئے جنہیں خدا نے کل کتاب کا علم دیا ہے. جنہیں کل کتاب کا علم دیا، ان کا تصرف کیا ہوگا؟ ان کا تصرف کیا ہوگا؟ وہ جب دیکھیں گے مشیت الہی ہے، ان کا تصرف یہ ہوگا کہ اگر کسی نے آ کر سامنے بدتمیزی کی تو وہ صرف یہ کہیں گے تو مردوں کے مجمع میں کر جا رہا ہے. اور جو ان کے در سے وابستہ ہو جائیں وہ صاحب تصرف ہے. توجہ، یہ میں اپنی بات ہی کر رہا. آیت اللہ گنجی نے اپنی کتاب میں، اور یہ جو روایت آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ، یہ اس حکیم کی جو کتاب آئی تھی الولایت التقوینیہ، اس میں بھی میں نے لکھا ہے، اس کے اندر کو جائے تو رجوع کر سکتا ہے. ایک بیچارہ مزدور کاشان میں وہاں جا کر کام کرتا ہے. کس کا؟ آج وقت زیادہ لوں گا میں آپ کا، توجہ ہے نا بات کی. آج آخری مجلس ہے، آج آپ کو اتنا سناؤں گا کہ آپ شاید اگلے سال آنے سے پہلے سوچیں کہ بہت سناتے ہیں مولانا. سلام پر محمد والے محمد پر. ایک کاشان میں شخص ہے، بیچارہ مزدور ہے، وزن ڈھوتا ہے، یہاں یہ بار اٹھایا، وہاں وہاں سے اٹھایا یہاں. اب آپ کو پتا ہمارے یہاں بیچارے مزدور جو ہوتے ہیں ہم تو انہیں کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے. ہمیں ہم تو کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا، کوئی چھوڑیے کیا کہنا ہے، بات ہی نہیں کرتے اس کے بارے میں. اب وہ کہتے ہیں جی، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام شناسی میں، کہ وہ بیچارہ کام میں مصروف تھا کہ ایک خاتون، اب ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ چھت پہ کھڑی تھی. کہاں کھڑی تھی؟ چھت پہ کھڑی تھی. چھت پر جو جنگلہ تھا وہ کمزور تھا، بچہ اس میں جھول رہا تھا، جھولتے جھولتے وہ جنگلہ ٹوٹا اور بچہ لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا تو ماں چلائی کوئی بچاؤ میرے بچے کو۔ اس نے جیسے ہی دیکھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں ہے وہیں رک جا، بچہ ہوا میں معلق۔ اب اگر میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے مثلاً یہ گھڑی روک دوں چلتے ہوئے، چاہے پیچھے سے سیلی خراب ہو جائے اس کا ایک دم سے، تو سارے لوگ بھاگے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے، مولانا کوئی تعویذ دے دیں۔ تو پھر جب اتنا بڑا کوئی کام کر دے تو دنیا تو بھاگی پہنچ گئی، یہ کیسے کیا تم نے؟ اور یہ اس لیے بھی زیادہ پریشان کن تھا کیونکہ وہ تو اسے ایک عام مزدور سمجھتے تھے نا۔ عجیب حدیث ہے امام کی، فرماتے ہیں خدا اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھتا ہے، خدا اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا اس کا ولی کون ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، تم اس کے ولی کے سامنے سے گزر جاؤ گے، ہو سکتا ہے اس کی شان میں کوئی ہتک کر جاؤ۔ خدا اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ توجہ، وہ دوڑے ہوئے آ گئے، کیسے کیا یہ تم نے، بتاؤ جلدی سے۔ جملہ سنیا، خدا کی قسم کیا جملہ ہے۔ اس نے کیا کہا، کہ اس میں کون سی عجیب بات ہے، اس میں کون سی عجیب بات ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ساری زندگی میں نے اس کی سنی ہے، آج ایک دفعہ اس نے میری سن لی۔ اس میں تعجب کی بات کیا ہے، میں نے ساری زندگی اس کے حکم پہ گزاری ہے، آج اس کی بارگاہ میں ایک گزارش کی تو اس نے سن لی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، کیا تصور۔ اب سوچئے، یہ تو وہ ہیں جن کو علی کے ہاتھ سے ولایتیں ملتی ہیں، جس علی کے ہاتھ میں ولایت عظمی الہی ہے اس کے تصرف کا کیا عالم ہوگا۔ یہی آغا گنجی اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں۔ ایک اور روایت نقل کروں، بس آپ کی زحمت تمام، ذرا سوچئے۔ اب میں ایک اور طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو، ایک اور طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایک دریا پر، دریا پانی بہ رہا ہے اور میرے مولا پانی اور ہوا کے درمیان معلق ہیں دریا پر، اور ایک عیسائی راہب وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن اس عیسائی کی کیا، وہ عیسائی کیا کر رہا تھا، مولا تو دریا پہ تھے، مولا ہوا میں معلق تھے، وہ پانی پہ چلتا ہوا آیا، وہ پانی پہ چلتا ہوا آیا۔ جب پانی پہ چلتا ہوا آیا تو امیر المومنین نے اس سے پوچھا یہ تو نے کیسے کیا، یہ تو نے کیسے کیا؟ کہا یہ باتیں ہر ایک کو بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہوا میں معلق ہو، لہذا تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم نے اپنی پرانی کتابوں اور نسخوں میں پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کا ایک وصی ہوگا، اگر کوئی اس کے وصی کا نام دل سے پکارے تو وہ پانی پہ چل سکتا ہے۔ اس لیے جب پانی پہ چلنا ہو تو میں یا علی کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہا جانتا ہے یہ علی کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ علی میں ہی ہوں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے مولا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور جنگ نہروان یا صفین میں سے کسی ایک میں لڑتے ہوئے ساتھ شہید ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، واقعہ سن لیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو تصرف ہو رہا تھا اس میں الہی سے. اب تصرف ہو رہا ہے اس میں علی سے. تو اب سنیے وہاں قرآن نے آواز دی للہ اسماء الحسنا, اللہ کے لیے ہی تمام اسماء حسنا ہیں, تمام اچھے نام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اور یہاں الکافی میں امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا نحن اسماء اللہ الحسنا, اللہ کے اسماء حسنا ہم محمد و آل محمد. تصرف اہل بیت کیا ہے؟ وہ اور ہیں جو تصرف کرتے ہیں, یہ اور ہیں جن کے نام سے تصرف ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے, حتی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے پورا اس کے اوپر ایک کتابچہ لکھا ہے اس میں مستعطر کے نام سے, اللہ کے اسماء اعظم کون ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے اسماء اعظم فعلی چہاردہ معصومین ہیں, یہ اللہ کے اسماء اعظم ہیں. توجہ, اب جملہ کہوں, دنیا ہمیں آ کے کہہ رہی ارے تمہیں مشکل آئے تو اللہ کو پکارو, تمہیں مشکل آئے تو اللہ سے مدد مانگو, یہ کیا تم علی و فاطمہ و حسن و حسین و رسول کو بلاتے ہو؟ آپ کسی کو بلاتے ہیں تو کس طرح بلاتے ہیں بتائیں نا. آپ کسی کو بلاتے ہیں تو نام لے کے بلاتے ہیں نا. جب آپ کسی کو بلاتے ہیں, کسی شخص کو بلانا ہو, کسی کو بھی اپنے پاس بلانا ہو, مخاطب کرنا ہو, تو کیسے کرتے ہیں؟ نام سے. ہمیں اللہ کو مخاطب کرنا ہے, ہم تو بلانا چاہتے تھے اسے, لیکن اس نے کہا میرے اسماء حسنا یہ ہیں. تو اب اللہ کو بلانے کے لیے اس کے ناموں کو لیا جاتا ہے, اور اللہ کے اسماء حسنا یہ چودہ رسول ہے. صلوات پڑھے محمد والا. یہ وہ مرتبہ ہے جو اہل بیت کا امامت تکوین میں ہے, علم الکتاب, تصرف خدا نے ان کو دیا ہے. ان کے سامنے یہ کائنات ایسی ہے جیسے آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے دسترخوان پہ لگی ساری چیزیں, جب چاہیں ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز اٹھا لیں, کوئی مشکل ہے؟ فرق اتنا ہے. اچھا آپ کے پاس بھی تصرف کی قوت ہے, ویسے آپ کے پاس بھی ہے. آپ کہیں گے لو ایک نہیں سنا دوں مولانا نے, وہ کہاں ہے؟ آپ سوتے ہوئے اپنا بازو اپنے تکیے کے نیچے رکھے ہیں اپنے سینے پر, تصرف ہی تو کر رہے ہیں, اور کیا ہے؟ تصرف نہیں ہے یہ, یہ بدن آپ کا تھوڑی ہے, یہ تو ملکیت ہے اللہ کی. اس کی ملکیت میں آپ تصرف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ابھی اس سے بحث نہیں کہ اس کے حکم کے مطابق ہے اس کے حکم کے خلاف, لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے تصرف تو آپ بھی کر رہے ہیں. جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں, وہ یوں سمجھ لیں جس طرح آپ کے اس چھوٹے سے بدن کی کائنات پہ آپ کو حق کا تصرف حاصل ہے, آپ کی ظرفیت کے مطابق ویسے اہل بیت کی ظرفیت کے مطابق انہیں اس عالم پہ حق کا تصرف. آپ اپنے بدن میں تصرف کرتے ہیں, ہو سکتا ہے حکم الہی کے مطابق ہو سکتا ہے خلاف حکم ہو, لیکن جب وہ کرتے ہیں تو چونکہ قلوب مشیت الہی کا گھر ہے, وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اس لیے اگر مشیت الہی ہے کہ وہ حسین کو اپنی راہ میں ذبح ہوتے دیکھے تو حسین کیا کہیں گے؟ پروردگار میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا۔ آپ کو معلوم ہے جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، قبر رسول پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد رسول کی قبر پہ خود کو گرا دیا اور رونا شروع کیا، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے امام حسین کچھ دیر کے لیے غش کھا گئے۔ عالم غشی میں کیا دیکھا؟ قبر رسول پھٹی ہے اور رسول برآمد ہوئے اور آ کر حسین کو سینے سے لگا لیا، اور جب سینے سے لگا لیا حسین نے رونا شروع کیا، کہا نانا امت نے اتنا ستایا ہے، اب حسین جینا نہیں چاہتا، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائیں۔ جملہ سنیے، رسول نے کیا کہا؟ کہا حسین خدا تجھے اپنی راہ میں مقتول اور زینب اور ام کلثوم کو اپنی راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ سنا امام حسین اٹھے، کہا پروردگار تو راضی ہے؟ حسین راضی ہے، ورنہ تصرف کرنا چاہتے تو اس وقت بھی کیا اپنے ٹھوکر سے پانی نہیں نکال سکتے تھے؟ لیکن نہیں، مشیت الہی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں حسین۔ اے خدا جو تو چاہتا ہے حسین وہی چاہے گا۔ اگر اجازت دیں آج آخری مجلس ہے، حسین کی شہادت کا تذکرہ کروں۔ خیمے سے حسین کیسے نکلے یہ تو یا حسین جانتے ہیں یا بیویاں، کیسے نکلے حسین، عجیب معاملہ ہے۔ سید العلماء نقل کیا کرتے تھے، حسین خیمے سے ایسے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھے، میدان میں آئے اور آ کر کہا مجھے یہ تو بتاؤ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، کیا جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں؟ سنیں گے سامنے سے کیا جواب آیا؟ کہا ہم جانتے ہیں تیرے نانا رسول ہیں، تیری ماں زہرا ہیں، تیرے بابا علی ہیں، خدا تیرا مددگار ہے، لیکن ہم پھر بھی تجھے قتل کریں گے، تجھے یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ بس یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا اور اب جو حملہ کیا، شجاعت ہے۔ کبھی موقع ملے تو پڑھوں، یہ چیز عام طور پہ پڑھنے سے رہ جاتی ہے۔ آیت اللہ کاشف الغطا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم کربلا میں حسین کی شجاعت دیکھتے ہیں تو ہمیں فیصلہ کرنے میں مشکل درکار ہوتی ہے کہ علی بڑے شجاع ہیں یا حسین بڑے شجاع ہیں، لیکن جب حسین تلوار نکال کے حملہ کرتے تھے اور فوجیں بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتی تھیں تو حسین کے لبوں سے یہ جملے نکلتے تھے، ارے کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے میرا عباس مار دیا، ارے کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے میرا علی اکبر مار دیا، ارے کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے میرے خاندان کو تہ تہ کر دیا۔ لڑتے لڑتے حسین جو ترائی کی طرف پہنچے تو عباس کے لاشوں پہ نگاہ پڑی، ایک مرتبہ کہا بھیا عباس کو چھوٹی دن کے بھوکے پیاسے کی کرتے، عباس اٹھو تین دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ حسین لڑ رہے ہیں، کوئی سامنے نہیں آتا، بس اچانک قیامت گزری میدان کربلا میں، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ حسین نے تلوار نیام میں ڈالی، بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی۔ اب جملہ سنیں، میں پورے کربلا کی تاریخ میدان کی ایک جملے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب جب واپس پلٹی فوجیں تو کیا ہوا, 30,000 نشانہ لینے والے تھے, ایک حسین نشانہ بننے والے,
جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر چلا رہا ہے, جس کے ہاتھ میں تلوار وہ تلوار مارتا ہے, جس کے ہاتھ میں نیزا وہ نیزا چلاتا ہے, جس کے ہاتھ میں گنڈ وہ گنڈ مار رہا ہے, جسے کچھ نہیں ملتا وہ مچھر اٹھا کے حسین کو مارتا ہے.
اور حسین زینے زلزنا پر ڈگمگا رہے ہیں. میں کیسے نقل کروں جو روایتوں میں لکھا ہے, ایک لائن میں آگے بڑھ کے سے شوبہ تیر مارا حسین کے سینے میں, اس سے باہر نکل گیا, حسین نے تیر کو توڑا, پیچھے سے کھینچا, کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اس کے بعد ابھی حسین سنبھلنے نہیں پائے تھے, ایک لائن میں پیشانی کا پتھر مارا, حسین کی پیشانی سے خون جاری ہوا. ابھی حسین حسین زمین پہ آئے, اور اب حسین پہ کیا عالم تنہائی ہے, کوئی نہیں ہے حسین کے پاس, کوئی نہیں ہے جو حسین کا سر اپنی آگے اس میں رکھے, ہر ایک کی لاش پہ پہنچنے والا حسین, کوئی نہیں جو حسین کی لاش پہ آئے. ایک مرتبہ حسین کربلا کی خاک پہ گر گئے. بہت دیر گزر گئی, بہت دیر گزر گئی, حسین اٹھ نہیں رہے, حسین کے جسم میں جان نہیں محسوس ہو رہی, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا, حسین کی گردن کاٹ نہیں چلی ہے, سب ڈر رہے ہیں کہ یہ نہ حسین اٹھ جائیں. عدالت میں شمر نہیں کہتا ہے, مجھے پتا ہے اگر حسین جاگ رہے ہوئے تو کیسے اٹھیں گے, اگر حسین زندہ ہوئے تو کیسے اٹھیں گے. اس لائن میں قریب جا کے آواز لگائی, اے حسین تم یہاں پڑے ہو, وہاں تمہارے خیموں پہ حملہ ہوگا, بس یہ سنا میرا آقا تیروں تلواروں کے ساتھ اپنی تلوار میں سہارا لے کے اٹھا اور کہا شمر جب تک میں زندہ ہوں خیموں کا رخ نہیں کرنا. عزادارو حسین کھڑے ہوئے, اور اب یہ مرحلہ آیا, بس میں نے ختم کر دی. اللہ دارو امام رضا علیہ السلام نے ایک عجیب روایت بیان کی ہے, فرماتے ہیں ہمارے جگ کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. امام نے یہ کیوں کہا, آیت اللہ جعفر شوستری کہتے ہیں گوسفند سے مثال دینے کی وجہ یہ تھی کہ گوسفند اگر اسلامی معاشرے میں ذبح ہونا کوئی اعتراض نہیں کرتا, سب کے ہاں جائز ہے. کہا حسین کو گوسفند کی طرح ذبح کیا, یعنی سب مارنے والے تھے, کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا ارے اس کو کیوں ذبح کر رہے ہو. اپنے سینے سے قمیض ہٹا, جب قمیض ہٹائی امام حسین نے کیا کہا, صدقت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا. کہ تیرے جد نے کیا کہا تھا, کہ میرے دانا نے کہا تھا جو شخص تجھے قتل کرے گا اس کے سینے پہ زنجیر کے بال ہوں گے. اور اگر یہ جملہ سنا اس کو تیش آ گئی, اس نے حسین کے سینے سے تو اتر آیا, اب اس نے حسین کو منہ کے بل زمین پہ لٹایا.